ये थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने फरमाया है उसकी ज्यादा बेहतर तशरीह नहीं हो सकी थी। उनके पूरे सिलसिला कलाम और शायरी में और उर्दू में मयारी शायरी जो हुई है तवील तरीन नज़में जिसका एक एक लफ्ज और एक एक बंद अपने अंदर मानी के समंदर रखता है वो इनकी दो नज़में हैं और खुद अल्लामा के अपने कलाम में शायद इन दो नज़मों से तवील रिवायत तवील शायरी नहीं है। एक नज़म जो उन्होंने स्पेन की कुर्तबा की मस्जिद पर लिखी है और उसमें अल्लाह की हम्दो सना उन पर बहुत गालिब है। उनका स्पेन का सफर बहुत बड़े हकायक पर मुश्तमिल और फिर फिलिस्तीन का सफर दूसरी तरह से उन हकायक पर मुश्तमिल था। स्पेन का सफर जो उन्होंने किया है तो उनपे मुसलमानों का वहां से इनखिला और वहां इस्लामी हुकूमत उसका दबदबा और रोब और कुर्तबा की मस्जिद उसकी बनावट और बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाली अशिया ये सब उनकी नजर से गुजरी। आप में से अगर किसी ने स्पेन की मस्जिद कुर्तबा देखी हो और अलहमरा देखा हो तो शायद एक हल्की सी झलक उसके जहन में पैदा हो के मुसलमानों के अरूज का दौर वहां पर क्या था। एक उनकी वो नज्म है और एक ये नज्म है बाल जिब्रील में उन्होंने ज़ौक और शौक के नाम से ये जो मुरतब की है इसके अक्सर अशार फिलिस्तीन में लिखे गए हैं। फिलिस्तीन उस जमाने में आलमी ताकतों की सियासत और उसकी साजिशों का शिकार हो रहा था। اور علامہ اقبال بہت مضطرب تھے، بے چینی تھی، اور انہوں نے اپنے خط میں اس کو لکھا بھی ہے کہ اگر یہودیوں کی کوئی ریاست جہاں پہ مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ اس پوری عرب دنیا میں وجود پذیر ہوئی، اور اگر کبھی بھی یہودی یہاں آ گئے تو عالمی سطح کا امن زیر و بالا ہو جائے گا، بیسویں صدی کے بالکل آغاز سے ہی استعماری قوتوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی دولت کے ذرائع پر ہر طرح سے قابض ہوں گے، اور وہ جو ایک پورا پلان تھا وہ اب تک جاری ہے. یہاں تشریف لائیے گا. اور وہ اب تک جاری ہے، اس لیے بیسویں صدی کا آغاز بڑے غیر معمولی طریقے پہ مسلمانوں کی غلامی کو لے کر آیا. دنیا میں تین بڑی سلطنتیں تھیں اور پورا عالم اسلام ان تین بڑی سلطنتوں کے گرد گھوم رہا تھا. جتنے بھی بڑے بڑے منصوبے تھے اور جتنے بڑے علماء تھے، وہ خواہی نہ خواہی ان تینوں سلطنتوں کے ارد گرد تھے، اور ایک طرح سے پوری امت کی روح کھنچ کے ان تین سلطنتوں میں آ گئی تھی. ایک مغل امپائر تھی، اور مغل امپائر میں سب سے بڑا آدمی جس کی عالمی سطح پر نظر تھی اور جو ہندوستان میں بیٹھ کر قرب و جوار کے اور یورپ کے انقلاب تک پر نظر رکھتا تھا، وہ واحد اتنا بڑا آدمی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے. ان کی جھلک اگر کہیں دیکھنی ہو تو دوسرے آدمی ٹیپو سلطان تھے. ٹیپو جانتے تھے کہ اب غلامی کے دور سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. حیدرآباد دکن مستقل ریاست تھی اور مسلمانوں کی آبرو اور عزت تھی. اور ٹیپو سلطان جو چاہتے تھے، اگر کامیابی ہو جاتی تو بھی اس کا انجام غلامی تھا، لیکن فرانسیسیوں کی. اور مغل تباہ ہو جاتے تو اس کا بھی انجام غلامی تھا، جو کہ ہوا اور اس کا انجام انگریزوں کی غلامی تھی. انگریزوں کی غلامی یا فرانسیسیوں کی غلامی، دو میں سے ایک کی ہونی تھی. اور یہ اس مغل امپائر کے ٹوٹنے کا نتیجہ تھا. اور اگر فرانسیسی غالب آتے بر صغیر پہ تو مستقبل کا نقشہ یہ ہوتا کہ تمام خانقاہیں اور دینی مدارس مٹ جاتے، علماء قتل ہو جاتے، اور یہ جو اب تھوڑا بہت وجود اہل علم کا ملتا ہے یہ نہ رہتا. فرانسیسیوں کا غلبہ جہاں بھی ہوا انہوں نے بلا تکلف بے دریغ قتل عام کیا ہے. چنانچہ شام، لبنان، مصر، مصر جامع الازہر کی وجہ سے محفوظ رہا، لیکن آج شام اور عراق اور ان جگہوں پہ ہم نے ان کے شہروں کے شہر دیکھے ہیں، مدارس بالکل مٹ گئے اور فرانسیسیوں نے قتل کر کے سب برابر کر دیا. انگریزوں میں یہ بات نہیں تھی، عیسائیت کے کچھ نہ کچھ جراثیم ان میں تھے. اور انگریز نے یہ کہا کہ سیاست میں دخل نہ دو. چین سے ہمیں حکومت کرنے دو، تم اپنی خانقاہوں میں رہو، مدارس میں رہو، مساجد میں رہو، مندروں میں رہو، اور اپنی عبادت گاہوں میں جو مرضی کرتے رہو، حکومت کے ساتھ نہ ٹکراؤ. اور ٹھیک یہی چیز ہوئی. انگریزوں نے اس لیے اپنے دور میں بالکل علماء کو نہیں چھیڑا، خانقاہوں کا رخ نہیں کیا، پیسے دیے، مالی طور پہ تعاون کیا، نئے مدارس بنے، ذرہ برابر رکاوٹ نہیں پیدا کی. پورے ہندوستان میں ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ، ایک چیز ایسی نہیں ہے جہاں انگریز ٹکرائے ہوں یا انہوں نے کسی کو جیل میں ڈالا ہو. صرف وہ لوگ جو سیاسی طور پر انگریزوں سے ٹکرائے، پھر حکومت پہ قیام کے لیے انہوں نے کہا اب جیل بھی ہے اور قتل بھی ہے اور پھانسی بھی ہے اور سب کچھ ہے. تو انگریزوں نے بھی پھر کسر نہیں چھوڑی کہ جتنے علماء سیاست میں آئے ہیں انہوں نے پکڑ دھکڑ بھی کی اور بری سے بری اذیتیں اور تکالیف بھی دی جو وہ کر سکتے تھے اپنی حکومت بچانے کے لیے، لیکن جو نہیں آئے انہوں نے چھڑائی. اور عزت اور آبرو دوسری سلطنت مراکش کی تھی، مراکش میں جان تھی، طاقت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، اور فرانس کی اس پہ نظر تھی. اور تیسری بڑی طاقت اس زمانے کی خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سے مسلمانوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور یورپ جانتا تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ دنیا سے ختم نہیں ہوتی اور جب تک عربوں کا تسلط اور ان کا پیسہ عربوں کا ختم نہیں کیا جاتا، اور عرب جن ذرائع سے پیسہ کما رہے ہیں ان ذرائع کو اپنے قبضے میں نہیں لیا جاتا، اس وقت تک مسلمان دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں. ان کو تباہ کرنا ہے تو ان ذرائع کو چھیننا ہے. چنانچہ وہ چھینا جھپٹی اب تک جاری ہے. جتنا کچھ تیل سے عربوں نے کمایا اور ذخائر اکٹھے کیے اور باوجود فراخ دلی سے خرچ کرنے کے اربوں اور کھربوں ڈالرز ان کے پاس تھے، 30-40 سال کے اندر عراق ایران جنگ میں سب کے سب ڈبو دیے. اور پھر جو سرمایہ ہوا جمع، سارے سرمایہ کو افغانستان کی نظر کیا اور عجیب جنگ افغانستان میں لڑی گئی. لکھنے والے جب لکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ دماغ یہودیوں کا، خون مسلمانوں کا اور پیسہ عربوں کا، یہ تینوں چیزیں جماؤ اور تباہی پھر کے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی جسے اپنی پروپوزڈ لینڈ کہتے تھے، ان کو پورا شہر اور حکومت بنا کر دی گئی. چنانچہ آخری خلیفہ جو تھے عبدالحمید، انہوں نے ایک خط لکھا اپنے شیخ کے نام، اور ان کے شیخ جو تھے وہ عراق میں تھے. وہ خط برٹش لائبریری میں ابھی بھی محفوظ ہے اور ہم نے پڑھا ہے. میں شیخ کو لکھا کہ میں آخری دیوار ہوں یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ بھی ہو گیا تو وہ ایک اپنی بستی آباد کریں گے ٹھیک عربوں کے دل میں، ان کے قلب میں، ان کے وسط میں، اور مسلمان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتے ہیں. یہ تھا اسرائیل کا قیام. اور اس پہ جب بات چیت شروع ہوئی، جب یہ ساری چیزیں، تو علامہ اقبال کو بڑا اضطراب اور بے چینی تھی. اور انہوں نے خط میں لکھا 1936 میں یا 35 میں کہ میں بہت پریشان ہوں، اور اگر یہودیوں کی کوئی بستی یہاں آباد ہو جاتی ہے تو یہ عربوں کی جو فتح اور عرب جہاں سے اٹھتے ہیں اس قلب میں سینٹر میں لا کر بسانا چاہتے ہیں، اور یہ تباہی بہت بڑی تباہی ہے، اس کو روکنا چاہیے. سیاسی طور پہ اس وقت تینوں حکومتیں پٹ چکی تھیں، مراکش میں فرانس کا اثر، ہندوستان میں برطانیہ کا اثر، اور سلطنت عثمانیہ کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. جو چیز انہیں ایک قوم کی صورت میں مجتمع کیے ہوئے تھی، وہ نظریہ تھا. اتاتر کمال پاشا نے اس نظریے کی بجائے قومیت کی بنیاد اپنائی. قومیں جب سے تاریخ معلوم ہے، پچھلے 6-7 ہزار برس میں تین بنیادوں پہ بنتی ہیں: افراد، ان کی نسل ایک ہو اور وہ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک قوم بن جاتی ہے. اسلام کے نقطہ نظر کو نہیں بیان کر رہے ہم، لیکن قومیت کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ قومیت ان میں تعصب کو پیدا کرتی ہے، اور تعصبات جب تک ختم نہیں ہوتے تب تک نہ علم ترقی کرتا ہے اور نہ سیاسی نظام ترقی کرتے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تعصبات اگر کہیں ختم نہیں ہوں گے تو نہ علم ترقی کرے گا نہ سیاست کا عمل ترقی کرے گا. تعصب علم کی دنیا میں ہوتا ہے، چنانچہ جو علم کی دنیا کا مسافر ہوتا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ ابو علی سینا اور رازی انہوں نے اس مسئلے پر لکھا ہے تو بلا تکلف ابو علی سینا اور رازی سے استفادہ کریں گے، اور اگر کوئی اس کو یہ سکھا دے کہ ابو علی سینا کی کتابیں بیٹے نہیں پڑھنی، کرامتی تھا، رافضی تھا، تو وہ چاہے جنت الفردوس میں بھی پہنچ جائے لیکن یہ تعصب ابو علی سینا کے علم سے اسے محروم کر گیا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے مذہبی تعصبات اور ہمارے مذہبی رہنما اور ٹھیکیدار جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ ان تعصبات کو کیوں پھیلاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب جس شخص نے ابو علی سینا کو نہیں پڑھا اسے کیا پتا ابو علی سینا کیا چیز ہے، بس اس کے لیے تعصب بھی یہ کافی ہے کہ اپنے شاگردوں کو کہے کہ اسے نہیں پڑھنا اس وجہ سے کہ وہ رافضی تھا یا وہ کرامتی تھا۔ علم کی دنیا اس تعصب کو قطعاً برداشت نہیں کرتی، نہ پڑھو اس کا کیا بگڑا، کچھ بھی نہیں۔ ملا صدرا کو نہیں پڑھنا، ملا صدرا جیسا آدمی اس کی کتابیں پڑھیں تو عقل دنگ رہتی ہے کہ ملا صدرا کو کیا مقام خدا نے دیا تھا، اس لیے نہیں پڑھنا کہ شیعہ تھا۔ ہمارے یہاں تحقیق کا کام ایک دوست کر رہے ہیں اور انہوں نے مولانا احمد خان صاحب کی بڑی تعریف لکھی، در مختار اور شامی پہ حاشیہ مولانا احمد خان صاحب نے لکھا ہے، سات جلدوں میں جد الممتار کے نام ممتار کے نام سے کراچی سے چھپا ہے۔ نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ تعصب ہے وہ بدعتی تھی، ولیعوذ باللہ۔ یہ علمی تعصبات یہ تباہ کر دیتے ہیں، اور یہی تعصب سیاسی عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ پٹھان ہیں ہم، اس لیے ہم کبھی بھی اردو سپیکنگ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم اردو سپیکنگ ہیں، مہاجر ہیں، پٹھان کو ووٹ نہیں دینا۔ ہم چونکہ سید ہیں اس لیے پراچوں کو ووٹ نہیں دینا، پراچے چونکہ پراچے ہیں تو چٹھوں کو ووٹ نہیں دینا۔ ہماری سوسائٹی ساری تعصبات سے بھری ہوئی ہے، اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ایسی ڈھونگ رچاتے ہیں، تعصبات سے بلند تر ہو کے نسل کے تعصب سے، مذہب کے تعصب سے، فرقے کے تعصب سے، علاقے کے تعصب سے، ان سے کہیں بلند تر ہو کر شخص کو سوچنا، پارٹی کو سوچنا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، ہمارا کام اس سے چل سکتا ہے قوم سے، تب جا کر کہیں ڈیموکریسی کا پہلا سٹیپ آتا ہے۔ جہاں لوگ مذہب، نسل، رنگ، حتیٰ کے مفادات تک میں گھرے ہوئے ہوں وہاں کون سا سیاسی عمل چلنا ہے؟ اس لیے قوم کبھی کبھی اس سے بنتی ہے کہ ایک نسل کے افراد جمع ہو جاتے ہیں، اور قوم کبھی بنتی ہے جغرافیے سے کہ خطے کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس خطے میں سارے رہنے والے ہندوستان ہیں، اور کبھی بنتی ہے نظریے سے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ فرد اس نظریے کے ساتھ منسلک ہے وہ اس قوم میں وابستہ ہے، ہندو ہے وہ ایک قوم ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، یا ہندوستان میں رہتا ہے، وہ ایک قوم ہے، مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے وہ ایک قوم ہے، کیونکہ ان سب کا نظریہ ایک ہے۔ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس. تارک نے کہا کہ ہر زمین میری ہماری زمین ہے کہ ہمارے پروردگار کا ملک. علامہ اقبال نے اسی کو بیان کیا, انہوں نے کہا ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, وطنیت کی بنیاد پر ایک جگہ اٹک جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے. جغرافیے کی بنیاد رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی, جس طرح مچھلی کا سمندر میں کوئی خاص مقام نہیں ہوتا اور سارا سمندر اسی کا ہوتا ہے, اس طرح دنیا میں مسلمان نے زندگی بسر کرنی. حیدر کے وطن سنت محبوب الہی, اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم نظریے کو پھیلائیں گے, اس کے لیے چاہے پیدائشی علاقہ چھوڑنا پڑے تو کیا حرج, دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی, تمہیں بھی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی تصدیق کرو. اگر وطن چھوڑنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہم نظریے سے منسلک ہیں, تو عثمانی نظریے سے منسلک تھے اسلام کے. اتاترک کمال پاشا نے نظریے کو نکال کر وطنیت کی طرف لایا کہ ترک ایک قوم ہے, یہ نہیں کہا مسلمان ایک قوم ہے, اس کا ترک ایک قوم ہے, اور اس کا نام جپنے والے ہمارے ہاں بھی آئے. ذرہ برابر اس کے کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں کہ انلائٹنمنٹ, اور میں اتاترک کو جانتا ہوں, ایک ٹکے کا علم نہیں تھا کہ اتاترک کمال پاشا کہتا کیا تھا اور کرتا کیا. اب تک بھی علم نہیں, کبھی پڑھا ہو تو علم ہو نا ہمارے جنرل مشرف, انہیں کیا خبر بیچاروں کو انلائٹنمنٹ کیا ہوتی ہے, ان بیچاروں کو کیا خبر ہے اتاترک نے کس مرکز کو توڑا اور کس مرکز پہ لایا. چونکہ جنرل نقوی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو لہٰذا ان سے سن سنا کے یہ باتیں ہو رہی تھیں, انہیں پتہ ہی نہیں. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہماری قیادت جاہل ہے, ہماری ساری قیادت جو ہے نا یہ جاہل لوگوں پہ مشتمل. ان کی زبان دیکھو, ان کے بولنے کے انداز دیکھو, ان کی باڈی لینگویج دیکھو, اور وہ چیز دیکھو جو میڈیا میں چیزیں چل رہی ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ یہ رہنما ہیں اور یہ ملک اور قوم کو لے کے چلنے والے. تو اسرائیل کا وجود یہودیت ایک قوم ہے. علامہ اقبال اس پہ بڑا اضطراب, اور علامہ کی آخری زندگی جو گزری ہے وہ سارا دن اس پہ سوچتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میرے شب و روز اب اس کے علاوہ کسی چیز پہ نہیں گزرتے کہ اس امت کا احیاء کس طرح ہو سکتا ہے, یہ امت کیسے اٹھ سکتی ہے. پھر انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی, اور انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سناؤں گا, اور انہوں نے کہا یہ ساری چیز روزہ مبارک کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ جا کے انہیں بتاؤں کہ اس امت کا کیا حال ہو رہا ہے. اور وہ وہی تقریباً چیز تھی جو حالی نے لکھی ہے. حالی کی مسدس آپ دیکھیں تو مسدس کا جو آخری حصہ ہے, اے خاصہ اے خاصان رسل اب وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, حالی نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی یہاں ہے. انہوں نے بڑے طویل بہت طویل دو سفر کیے. ایک سفر انہوں نے کیا اسپین کا, اور اسپین میں جب وہ پہنچے ہیں وادی کبیر میں, اس وادی کبیر کو ہم نے دیکھا ہے بگ ویل ابھی تک وادی کبیر میں چلتا ہے پرشیا. مسلمانوں نے پورے اسپین کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا پہیہ لگایا تھا, اس بڑے پہیے میں انہوں نے کیا کیا کہ پانی مثلا ادھر سے آ رہا ہے تو انہوں نے اس بڑے پہیے میں لوٹے لگا دیے, پانی کی قوت سے وہ پہیا چلتا ہے اور لوٹے بھرتے ہیں. لوٹے جب بالکل اوپر جاتے ہیں تو خالی ہو جاتے ہیں پانی سے, کیونکہ انہوں نے اس طرح جا کے پھر نیچے آنا ہے نا, تو وہاں پانی سارا گرتا ہے. وہاں سے اوپر سے انہوں نے نہریں دے دی ملک کے مختلف علاقوں. یہ آبپاشی کا نظام وادی کبیر میں مسلمانوں نے ایک عرصہ قائم رکھا کیا تھا ایک مدت پہلے, اور وہ اب تک بھی تھا. وادی کبیر میں علامہ نے کہا کہ میں اسلام کے ابھرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں, اور پھر جب مسجد قرطبہ میں آئے ہیں تو وہاں پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں. ایک وہ, اور ایک ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ, ہم نے خود حضرت سے سنا. رائے بریلی میں ایک دن ہم نے عرض کیا, حضرت آپ اسپین گئے تھے اور علامہ بھی گئے تھے, آپ کا کوئی تاثر؟ تو فرمایا ہاں ہم گئے تھے مگر اب بھول گئے کیا چیز تھی, اب یاد نہیں رہا. پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ بس یہ ہے کہ وہاں ارواح مقدسہ آ آ کے ہم سے لپٹتی تھی, اس فضا میں اب بھی اولیاء کرام کی ارواح ہیں. فرمایا مجھ سے چمٹتی تھی آ آ کے. اس روح کی پاکیزگی اور وہ اولیاء کرام جو عالم ارواح میں ہیں ان کی پاکیزگی, کچھ نہ کچھ تو چیز ہوگی جو آ کے ان سے لپٹتی تھی. تو علامہ نے وہاں ایک نظم لکھی ہے مسجد قرطبہ, اس میں ان پہ توحید اللہ کی غالب ہے. اور جب ادھر گئے ہیں فلسطین, وہاں یہ نظم لکھی ہے ذوق و شوق, اس کے اکثر اشعار انہوں نے وہاں پہ کہے. اس نظم میں ان پہ نعت غالب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق غالب, اور انہوں نے اسے شروع جو کیا ہے فارسی کے ایک شعر کے بعد, قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما, چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. کمال کمال کی قدرت ہے علامہ کو اپنے کلام پہ, اور علامہ اقبال کو الفاظ کے وہ بادشاہ ہیں. لوگ حافظ شیرازی کو کہتے ہیں کہ خدائے سخن ہے. علامہ بعض اوقات ایسے ایسے الفاظ چن کے لاتے ہیں کہ ایک عام سے لفظ کو اتنے خاص معنی ملے جاتے ہیں کہ گواہی دینی پڑتی ہے کہ یہ آدمی لفظوں سے کھیلتا ہے. ہے تو یہ ساری نظم اس قابل کے سے پڑھا جائے, لیکن اس میں سے ایک چیز پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کی تھی, اور وہ اس ساری نظم کا دل ہے. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کچھ عرض کیا اور کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو, اگرچہ یہ پڑھا پچھلی مرتبہ بھی تھا لیکن تسلی نہیں ہوئی, شاید آج ہو. لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں ہے. کمال کا شعر کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول لوح جو ہے وہ آپ ہی ہیں, قلم بھی تو, اور جس قلم سے پروردگار عالم نے لوح میں لکھا ہے وہ بھی آپ ہی ہیں. تیرا وجود الکتاب, آپ کا وجود جو ہے یہ الکتاب ہے. لو فارسی میں سادہ زبان میں عربی میں تختی کو کہتے ہیں. بچے پچھلے زمانوں میں تختی لکھتے تھے، اب تو شاید نہیں لکھتے. اسی طرح پتھر کی سل ہے، اس پہ لوگ لکھتے تھے، اسے بھی لو. مزار کے قبر کے سرحانے پہ تکیے ایک کتبہ نصب کرتے ہیں، اسے بھی لو کہتے ہیں. لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گئے، لوگ اسے بھی کہتے. اللہ تعالی کے ہاں جو لوح ہے، اللہ کے ہاں جو تختی ہے، خدا کی تخلیق کے بلند ترین مظاہر میں سے ایک ہے. اللہ کی تخلیق میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود اس کے رب ہونے کی گواہی دیتی ہیں کہ ایسی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی، ایسی چیزیں پیدا کی نہیں جا سکتی. اللہ کی اتنی بڑی تخلیق جو خود خدا کے خدا ہونے پر شاہد ہو، وہ عرش ہے مثلا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے رب العرش العظیم، عرش جیسی بہترین تعمیر تخلیق کا کرنے والا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول آپ سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کچھ بچا کے رکھتے ہیں، پھر کل کام آ جاتے ہیں، پھر قرض لینا پڑتا ہے، پھر یہ چیزیں. ان کی نظر انتظامی امور پر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو آپ کے حکم سے پیسے خرچ کرتے تھے. ان کا اللہ کے رسول کر خرچ کیا کریں اور خرچ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، طبیعت مبارکہ سے مناسبت تھی نا، بلال تو خرچ کر اور میں جو دیتا رہوں خرچ کر. ولا تخف من ذی العرش اخلالا، عرش جیسی زبردست مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ، آخر ڈر کیا ہے تنگ دستی کا جو اس جیسی چیز پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ ہمیں نہیں دے گا. اللہ کی عظیم ترین تخلیقات میں سے یہ لو ہے، جیسے عرش ہے، لو ہے، قلم ہے. اس لو میں اللہ نے اس پوری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی، قلم کو پیدا کیا اور قلم نے پوچھا میرے رب، میں اللہ نے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، اللہ نے کہا میری مخلوق کی تقدیر لکھ، اس کائنات کی تقدیر لکھ. ساری تقدیریں خدا نے اس میں لکھوا دی، نون والقلم. اللہ کہتا ہے اور میں قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھا جاتا ہے اس تحریر کی قسم ہے، وہ مسلسل تحریر جاری ہے، آج بھی لکھا جا رہا ہے، گزشتہ کل یسٹرڈے اس میں بھی لکھا جا رہا تھا، آنے والا کل ٹمارو اس میں بھی لکھا جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج میں جب گیا تو میں نے ایک جگہ قلم کے لکھنے کی آواز سنی، قلم اب بھی مسلسل لکھ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی نئی شان ہے، ہر آن اس کی نئی شان. یہ جو لوح محفوظ میں کل مخلوق کی تقدیریں ہیں، اسی لیے قرآن کے متعلق بھی ہے نا، فی لوح محفوظ، قرآن بھی لوح محفوظ میں، جبریل امین اللہ کے حکم سے لوح محفوظ کو دیکھ کر وہاں سے قرآن لاتے تھے. وہ تحریر ہے وہاں. ایک بات عرض کر دیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی یا ان کے ایک شاگرد نے کتاب لکھی لائی گئی تو انہوں نے کہا اس میں یہ غلطی پھر غلطی پھر غلطی, تو امام رحمت اللہ نے فرمایا بس کرو, اب اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں غلطی نہ ہو. ان کا بس اس کی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں, اب کب تک نکالتے رہو گے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان سے بھی لغزش ہوتی ہے. کبھی بھی بڑے آدمی کی لغزش اور غلطی اس سے دور نہ کرے, اور کبھی بھی چھوٹے آدمی کی عقل کی بات اس سے قریب نہ کرتے. کمینہ بھی کبھی کبھی حکمت کی بات کہتا ہے, اس کی بات کا اعتبار کر کے کبھی بھی اس کی صحبت میں نہیں چلے جانا چاہیے. اور بڑے آدمی سے لغزش ہو جاتی ہے, علمی طور پہ اس پہ بحث ہوتی ہے, کوئی قبول نہیں کرتا, آئندہ آنے والے اہل علم اسے رد کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی باقی چیزیں بھی ایسی ہو. ہو جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ پچھلے 300 سال میں ہمیں علم نہیں ہے کہ اتنا ہما جہت عالم دین پیدا ہوا ہو. شاہ صاحب کی زندگی ہر اعتبار سے وہ ہشت نگینہ ہشت پہلو ہے, جس اعتبار سے دیکھو اس ہیرے میں چمک کی چمک. لیکن بعض جگہ شاہ صاحب رحمت اللہ جب آپ لکھتی ہے اس کو آپ لوگ اگر کبھی پڑھیں تو یہ نہ سمجھنا کہ بات ٹھیک حضرت نے لکھتی ہے. حضرت افیمات الہیہ میں لکھا ہے اور یہ بات بالکل ماننے کے قابل نہیں ہے. اللہ جانے شاہ صاحب نے کیسے لکھ دی. شاہ صاحب کی ساری کتابیں چھپی نہیں, ہندوستان میں ہیں وہاں سے کتاب مل نہیں سکتی. کوئی ایسا نہیں ہے جو ان دونوں حکومتوں کے جوہلا کو کہے, وہاں کی قیادت اور یہاں کی قیادت دونوں ان پڑھ. کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں, یعنی ان کی ان پڑھ ہونے کا حال یہ دیکھو کہ فلم ایکٹر اور جو ڈرامے اور تماشے لگانے والے میراثی ہیں ان کو ویزا مل جائے گا دونوں طرف, اور کھلاڑی جنہوں نے وقتی خوش طبعی کے سامان پیدا کرنے ہیں دونوں کو ویزا مل جائے گا. میڈیکل مریض مر رہے ہیں اور ہندوستان ویزا نہیں دیتا. اہل علم لائبریریز وہاں کی یہاں اور یہاں کے وہاں بالکل ویزا نہیں ہے. شعراء ادیب ایک دوسرے میں بٹے ہوئے ہیں انہیں ویزا نہیں دینا, اور میراثی ناچنے والے انہیں ویزا مل جانا. اے تم دونوں ملکوں میں انٹیلیجنس ایجنسیز کس کس شخص کے متعلق نہیں جانتی کہ اس کا ٹرینڈ صرف علم کا ہے یار, یہ صرف کھیلتا ہے, یہ صرف گانے گاتا ہے, یہ آدمی صرف مریض ہے, ان کا آپ کے سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو تو ویزا دے دو کم سے کم. یہ دونوں ملکوں میں عذاب ہے. مودی جی کیا اور ہمارے نواز شریف صاحب کیا, ان پڑھ لوگ ہیں, انہیں کیا معلوم ہے کہ علم کی دنیا کا تم سب جو نقصان کر رہے ہو نا خدا کے ہاں پکڑے جاؤ گے, خدا پوچھے گا تم سے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتابیں وہاں ہیں, لائیں کہاں سے. ان سے تو وہ ایک سکھ اچھا تھا. ایک مرتبہ ہندوستان سے بہت کتابوں کی ہم نے فوٹو کاپی لی, جب دلی ایئرپورٹ پہ سامان انہوں نے دیکھا تو وہ ہندو تھا چیکر, وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا مولوی صاحب اتنے صفحات. ہم نے کہا میاں کہاں ویزا آپ لوگ دیتے ہیں, یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ ضروری تھی علم کے لیے. تو اس نے کہا یہ نایاب کتابیں. ہم نے کہا جی. کہنے لگے یہ تو اجازت کے بغیر ہندوستان سے نہیں لے جائی جا سکتی. تو ایک سکھ کھڑا تھا, اس نے کہا یار ساری دنیا میں سمگلنگ ہوتی ہے, ایک مولوی صاحب ہمارے یہاں سے اگر علم کی کچھ کتابیں لے کے جا رہے ہیں تو جانے دو, ہندوستان کا ہی نام ہوگا نا, ہماری لائبریری کا نام ہوگا, ہمارے ملک کی نیک نامی ہوگی, جانے دو. ہم نے پہلے ساری سمگلنگ پہ پابندی لگا دیا, جو ایک رہ گئے مولوی صاحب کے انہیں کو پابند کرنا ہے, اس کی کو عقل تھی. لطیفہ یاد آتا ہے, کسی کی حقارت نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ تعالی حفاظت فرمائے. دیوان سنگھ مفتو نے جوش ملی آبادی کی نظم سنی, مشاعرہ ہو رہا تھا اور جوش ملی آبادی بادشاہ تھا, اس نے گلبدنی گلبدنی جس کی مشہور نظم تھی وہ پڑھی, تو دیوان سنگھ سکھ تھا نا, پاگل ہو گیا سن کے, مشاعرہ کرا رہا تھا. اس نے کہا کہ جوش پٹھان تھا وہ سکھ تھا, تو اس نے کہا, بے اختیار کہنے لگا کہ جوش پٹھانوں کی اتنی اچھی نظم کہتے ہو, تو جوش ولی آبادی نے کہا سکھ ہو گئے اتنی اچھی داد دیتے ہو. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے, ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتابیں ہنوز اس کی محتاج ہیں کہ آدمی اصل نسخے حضرت کے نکلوائے کہ اصل میں حضرت نے لکھا کیا تھا, اور دیکھیں ان کتابوں میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا. کئی عبارتیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محل نظر ہیں. ان کا یہ لکھنا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانا زنا اور شراب اور فلاں گناہوں سے بدتر ہے, معلوم نہیں یہ اصل عبارت حضرت کی ہے یا نہیں. اسی طرح یہ اتنی خطرناک عبارت ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی, دین کی بنیاد اکھڑ جائے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا مفہوم ان کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا, الفاظ ان کے اپنے. یہ اتنا خطرناک جملہ ہے, یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کہیں سے پڑھ کے شاہ صاحب سے بدزن نہ ہو جانا, یہ بالکل باطل ہے, سراسر غلط ہے, مانا ہی نہیں جا سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ الفاظ بھی نازل ہوتے تھے, معانی بھی. یہ قرآن جو کہتا ہے فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں قرآن پورا لکھا ہوا ہے, جبریل امین وہاں سے لے کر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے. اس لیے ہمیں کئی مرتبہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت نے یہ جملہ نہیں لکھا ہوگا, یا تو کچھ اور لکھی ہوگی بات, کچھ ہو گیا ہوگا. اگر حضرت رحمت اللہ نے فرض کر لیجئے ان کی تحریر مل جائے اور یہ جملہ بھی مل جائے تو 100% غلط, کیسے مانا جا سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے فی لوح محفوظ, قرآن لوح محفوظ میں, قرآن ہے, تورات ہے, انجیل ہے, دنیا کی تقدیریں ہیں, اس پوری دنیا کا نظام ہدایت اللہ نے اس لوح میں لکھا ہوا ہے, اس تختی پہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. علامہ کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو. اللہ کے رسول آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ خدا کی ساری ہدایت جتنی لوح محفوظ میں لکھی ہے وہ سب کی سب آپ کے وجود میں ہے, قلم بھی تو, اور آپ اتنے بڑے ہیں کہ جس قلم سے اللہ کی قدرت نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں حقیقت میں آپ کی وجہ سے لکھی گئی ہیں. تیرا وجود الکتاب, آپ الکتاب ہیں. یہ جو جملہ ہے نا, اگر علامہ اقبال نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں لیا تو پھر یہ ان کی ذہنی سطح کی بلندی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امہات المومنین میں الہامی جملے, یا تو کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو فرمایا زملونی دسترونی, کوئی چادر دے دو, کوئی کھیس دے دو, موٹا کپڑا مجھے اڑاؤ, انی خشی تو علی نفسی, مجھے ڈر لگ گیا اپنی جان کا, اور ایسے ایسے ایک مخلوق آئی تھی اور مجھ سے یہ کہا ہے. اور میں مجھے لگتا ہے میری روح جسم کو چھوڑ دے گی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انک لتحمل القل, آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, وتکسب المعدوم, جن کی نوکری نہیں ہوتی آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, تکر الضعیف, آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں, وتعین علی نوائب الحق, قدرتی آفات, مکہ میں زلزلے اور سیلاب جب آتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابد, اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ الہامی جملے, اور ایک الہامی جملہ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سیرت کے سارے ذخیرے پر بھاری ہے. ان سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو انہوں نے کہا خلق القرآن, وہ تو قرآن تھے, ان کے اخلاقیات تو قرآن تھے, کمال کیا ہے. یہ الہامی ہے جو کوئی سوچ کے نہیں کہہ سکتا. علامہ کہتے ہیں تیرا وجود الکتاب, اللہ کا کلام ہے بنیاد, اور اس کی ریفلیکشن ہے اگر تحریر کی صورت میں دیکھیں تو قرآن ہے, اور وجود کی صورت میں دیکھیں تو آپ. قرآن چلتا پھرتا قرآن آپ, جو کچھ قرآن ہے اللہ کا کلام وہ سب کے سب آپ ہی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کے معنی, تفسیر, جو چیزیں اس ہستی کو معلوم تھیں ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ اگر تم بھی وہ سننے لگو جو میں سنتا ہوں اور تمہیں بھی علم ہو جائے جو مجھے علم ہوتا ہے, تو قسم ہے پروردگار کی تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کریں تو دیکھ تو اللہ کی خشیت سے, خاشیم متصدیم من خشیت, اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے, ریزے ریزا, ریزا ریزا ہو جائے. نبی کے قلب میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے وہ دل برداشت کرتا ہے. یعنی اندازہ کرو روحانیت کا عالم تو کیا ہوتا ہوگا, جسمانیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیچھے تھا میں, زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی شروع ہوئی, غالباً سورہ انعام نازل ہوئی, اور آپ اونٹنی پہ تشریف فرماتے, اونٹنی کی ہڈیاں بچنے لگیں اور آپ نیچے اترے, اور میں لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا ایک کونا میری ران پہ پڑ گیا. میں نے ادب کی وجہ سے وہ چادر اپنے جسم سے نہیں ہٹائی, اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہڈی اب ٹوٹی کہ جب ٹوٹی, اب ٹوٹی کہ جب ٹوٹی. اتنا بوجھ تھا میری ران کی ہڈی پہ کہ میں سمجھتا تھا ریزا ریزا ہو جائے گی. یہ ایک چادر کے ذرا سے کونے کا حال ہے, جس ہستی پہ پوری چادر پڑی ہوئی تھی اور وہی نازل ہو رہی تھی اس کا کیا حال ہو. اس لیے علامہ کہتے ہیں تیرا وجود الکتاب, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود سراپا قرآن, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں احباب, کیا کہنے, کیا کہنے اس مصرے کے, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہبا. گنبد گولائی تعمیر کی, اور گولائیوں میں خوبصورتی, اس لیے قدیم علم حیات میں آپ میں سے کسی نے مفزی اور یہ اس کے متعلقہ چیزیں پڑھی ہوں اس کی شروحات میں, تو قدیم علم حیات میں آسمان جو تھے یہ نو یا سات یا آٹھ تصور کیے گئے. سات آسمان اب بھی ہیں, قرآن بھی کہتا ہے سبع سماوات, سات آسمان. پھر انہوں نے ترقی کی کاسمالوجی نے, اور انہوں نے کہا آٹھ آسمان ہے, نواں اللہ کا عرش ہے, اور نو آسمانوں کے بعد اللہ کے عرش کی نیچے سے چھت نظر آتی ہے. یہ سب قدیم فلسفہ ہے. سب سے پہلے غالباً اب تک جو اندازہ ہے یہ تصور چائنا سے آیا تھا, اور پورا جتنا علم رہا ہے اس میں آسمان ایکٹیو ہے اور زمین پیسیو ہے. آسمان میں حرکتیں پیدا ہوتی ہیں اور زمین اس کو قبول کرتی ہے. خوشی اور غم دونوں آسمان میں ہوتے ہیں پھر زمین پہ نازل ہوتے ہیں. آسمان اپنا رول پلے کرتا ہے اور زمین اس کو قبول کرتی ہے. اور چائنا سے پھر یہ انڈیا میں آیا, اور پھر اردو شاعری تو بھری پڑی ہے اس سے کہ جتنا بھی جتنا کچھ بھی اوپر ہو رہا ہے وہ نیچے آتا ہے. اس لیے گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب, آسمانوں کا ظالم ہونا, آسمانوں سے بلاؤں کا نازل ہونا یہ بڑا قدیم تصور ہے. اللہ تعالی نے بھی فرمایا فما بکت علیہم السماء, اور آسمان ان پہ نہیں رویا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محاورہ ہے, کچھ کا خیال ہے حقیقت ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس پہ رات دن گردش میں آسماں گھبرائیں کیا, غالب بھی کہتا ہے. سودا نے تو کمال کیا ہے, سودا کہتا ہے دنیا تمام گردش افلاک سے بنی, ماٹی ہزار رنگ کی اس چاک سے بنی. چاک کہتے ہیں وہ پلیٹ جس پہ کمہار برتن رکھ کے تیار کرتا ہے. ماٹی ہزار رنگ کی اس چاک سے بنی, وہ کہتا ہے کہ دنیا تمام گردش افلاک سے بنی. آسمانوں میں جو گردش ہوتی ہے اس سے دنیا اثر قبول کرتی ہے. شاعری میں قدیم روایات ہوتی ہیں, اور شاعری کا حسن اور جمال ان قدیم روایات سے ہے. اور شاعری میں جب جدید روایت آتی ہے تو وہ جدید روایت آ کر جتنے عرصے میں اپنی جگہ بناتی ہے سائنس سو ہاتھ اور آگے نکل جاتی ہے. مثلا ہمارے ہاں اردو شاعری جتنی ہے اس میں اب بھی محبوب جو ہے وہ تلوار سے قتل کرتا ہے, حالانکہ زمانہ گولی کا آ گیا ہے. جب اردو شاعری میں گولی آئے گی تو اس وقت پتہ نہیں کس جگہ پہ سائنس پہنچ چکی ہوگی. تو شاعری قدیم روایات سے منتصب. علامہ کہتے ہیں گنبد آبگینہ رنگ, یہ آسمان جو گنبد ہے آبگینہ رنگ, آب جیسا نیلگون. یہ جتنے بھی سوئمنگ پول ہیں عام طور پہ ان میں ٹائلز نیلے رنگ کی لگائی جاتی ہیں کہ پانی کا رنگ نیلا ہے, یہی تصور ہے گنبد آبگینہ رنگ. یہ گنبد آسمان کا یہ جو نیلے رنگ کا ہے, یہ ساتوں آسمان, یہ پوری کائنات, یہ ایکٹیو اور یہ پیسیو, یہ سب ملا لیں تیرے محیط میں حباب. اللہ کے رسول آپ اپنی ذات میں اتنا بڑا سمندر ہیں کہ یہ ساتوں آسمان, یہ زمین, یہ پوری کائنات آپ کے سمندر سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتی جتنا ایک بلبلے کی پانی سے نسبت ہوتی. اردو, عربی, فارسی, ترکی شاعری میں, ترکی تو خیر ہمیں آتی نہیں, لیکن اس مصرے کا کمال شاید ہی کہیں پایا جائے. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اللہ کے رسول جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے نا, جتنا بڑا سمندر آپ ہیں, یہ پوری کائنات اس کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں رکھتی جتنا سمندر کی سطح پہ ایک بلبلا بنے اور ٹوٹ جائے، یہ ساری کائنات بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، آپ کے کمالات اس سے بھی بلند ہیں۔ کمال یہ کیا ہے کہ گنبد آبگینا رنگ، آسمان جو گنبد ہے گولائی، اس کو حباب بلبلے سے تشبیہ دی ہے، اس میں بھی گولائی ہے ادھر بھی گولائی۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ عالم آب و خاک جو ہے چار عناصر سے دنیا بنی ہے، قدیم تصورات ہیں، اب تو کیمسٹری میں عناصر بھی بہت سے ہو گئے، لیکن جتنے بھی ہیں آخر لے دیکھیں ان چار میں ہی آ جاتے ہیں نا۔ زمین سے جتنی بھی چیزیں نکلی ہیں سب مٹی میں ہی آ جاتی۔ عناصر اربع کی بات کی ہے، اور عناصر اربع میں مٹی، پانی، آگ اور ہوا چار ہیں۔ مصنوعی معلوم کہتے ہیں آب و خاک و باد و آتش زندان، یہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ، یہ چاروں زندہ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ با منو تو مردہ، میرے اور تمہارے لیے مردہ ہے، باحق زندان، لیکن اللہ کے لیے ہی اس کی مخلوق ہے، زندہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اس کائنات میں تیرے پروردگار کی فوج کتنی زیادہ ہے اس کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے تم نہیں جانتے۔ پانی اللہ کی فوج ہی تو ہے، فرعون کو پتا چل گیا، تو سمجھتا تھا پانی بہتا رہتا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بھی خدا کی ایک فوج ہے۔ ہوا نے قوم عاد و ثمود کی جڑیں اکھیڑ دیں، ہوا بھی تو اللہ کی فوج ہے، مٹی میں لوگ مل جاتے ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کی فوج ہے۔ آگ، نمرود سمجھتا تھا تباہ ہو جائیں گے، اللہ نے آگ کو اس کے عمل سے روک دیا۔ اس لیے جتنی بھی کائنات ہے، اس کے جتنے بھی مظاہر ہیں، آب و خاک جتنا بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو۔ اللہ کے رسول، یہ جتنی بھی دنیا اور کائنات بنی ہے نا، اس میں آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے فروغ پیدا ہوا ہے۔ فروغ کہتے ہیں نمو، پودے کا بڑھنا، فروغ کہتے ہیں پھیلاؤ، پودا ذرا سا پھوٹتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر درخت کا پھیلاؤ، اور فروغ کے ایک معنی ہدایت کے لیے ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، یہ کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے، یہ چونکہ آپ کی تشریف آوری ہونی تھی، ان سب کو اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس کا اصل مرکز آپ، پودوں کو جو زندگی ملی، سمندروں کو روانی ملی، تاروں کو تابناکی ملی، اور انسانوں کو جو علوم ملے، اصل میں آپ کی تشریف آوری تھی۔ اگر آپ اس کائنات میں نہ آنا ہوتا آپ نے، تو یہ کائنات فضول بیکار چیز۔ اس کو صوفیہ نے تعبیر کیا ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ پھر ہوتے ہوتے روایت چل پڑی تو لوگوں نے کہا چلو اسے حدیث کا درجہ دے دو، اصل میں حدیث نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس پہ بڑی تحقیق کے بعد کہا کہ حدیث نہیں ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ ہدایت جو ملی ہے نا کائنات میں، ساری کی ساری ہدایت اللہ کے رسول، وہ آپ سے ملی ہے، آپ کے علاوہ کہیں سے ہدایت ہے۔ آپ کبھی غور کریں، کنفیوشس کی جو روایت ہے چائنا کی، ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور فیثاغورس جن کا نام سن کے ذہن کی سطح بلند ہوتی ہے، علم یونان کی روایت، موسوی اور عیسوی روایت، کائنات میں جتنے یہ نظریات ہیں کسی زمانے میں کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری ہوں اور میرے بعد اب کوئی نہیں آئے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، انہوں نے کہا میں خدا کا آخری رسول ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، میرے بعد وہی نہیں آئے گی، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، قطعاً بتا دیا کہ آخری چیز میں، آخری ہستی میں، یہ ایک ہستی نے دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ بالکل اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہی ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس صحبت میں رہ کر جو ذہنی ارتفاع ہوا ہے نا، وہ بھی تو کبھی آدمی سوچے، ہم اس کو نہیں سوچتے، اس لیے کہ ہمارے اپنے ذہن چھوٹے ہیں نا۔ یعنی اندازہ کرو کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما خلافت صدیقی ہے، دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بہت دن ہو گئے ام ایمن کی زیارت کو نہیں گئے، تو چلو آج ام ایمن کو۔ ام ایمن کون تھی؟ ام ایمن اصل میں حضرت عبداللہ کی باندی تھی اور وراثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس، ان کی عمر 80 سے بھی زیادہ تھی، تو عمر میں وہ بچی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے بڑی بچیاں چھوٹے بچوں کو، بھائیوں کو پالتی، ایسا ایک تعلق رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے لے کے حیات طیبہ کے آخری دن تک انہوں نے سارے مراحل دیکھے ہوئے تھے، بوڑھی ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے ہوا تھا، ام ایمن سے، اور پھر انہی سے ان کے بیٹے اسامہ بھی ہوئے تھے۔ اس خاتون بڑھیا رضی اللہ عنہا کی ذہنی سطح کی بلندی دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر نہیں ہے تو اور کہاں سے ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بہت دن ہوئے ام ایمن کی زیارت نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت فرماتے تھے، چلے نا آج دیکھنے، تو گئے تو ملی، بٹھایا، باتوں میں رونے لگی، تو انہوں نے پوچھا کہ ام ایمن آپ اس لیے روتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ ان کا نہیں، اس پہ نہیں روتی، وہ تو ہونا ہی تھا، جب جو دنیا میں آیا آخر ایک دن تو اس سے جانا ہی ہے نا، وہ تو ہونا ہی تھا، روتی اس پہ ہوں کہ وہی ختم ہو گئی۔ حیران ہوتے ہیں ہم اس جملے کو سن کے کہ سطح دیکھو سوچنے کی، کہ ان کا روتی اس پہ ہوں کہ وہی نہیں اب آئی، پوری دنیا میں وہی کا انقطاع ہو گیا، بس میرے بعد اب وہی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا کہ اللہ کے قرب کی جتنی راہیں ہیں، وہ وجود میں ہوں یا شہود میں ہوں، وہ وجود میں ہوں یا شعور میں ہوں، سب کی سب میرے کوچے سے گزرتی ہیں، جو راہ میرے کوچے سے نہیں گزرتی اس کا انجام کچھ بھی ہو خدا کا قرب نہیں۔ خدا کا قرب چاہیے تو آئندہ سے میرے کوچے سے گزرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ ہزاروں سال، کروڑوں سال اللہ کی صفت علم برسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی مربی جو ہے نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کی مربی باری تعالی کے اسماء ہوتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، نبوت کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ نبی اس دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے اور اس کی روح کا جسم میں داخل ہونے کا مرحلہ آنے سے پہلے خدا کی تجلیات ساون کی بارش کی طرح اس پہ برستی. اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر اس کی اصل مربی اللہ کی چار تجلیات تھی. لکھا ہے کہ اللہ کی صفت نور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر کو گھیر لیا اور نور الہی کروڑوں سال تک برستا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ. روح کے بعد وجود اور ہستی کا ہونا کہ اس ہستی نے اپنی نبوت کے دن سے لے کے جنت کا داخلہ اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب قائم رہنا ہے. صفت وجود ٹوٹ کے برسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ اس تجلیا. اور اللہ کی تیسری تجلی شہود کی ہے اور وہ شہود برسا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک لمحے کا انقطاع نہیں آیا, زمانہ گنا نہیں جا سکتا, پیمائش نہیں کی جا سکتی زمانے کی. شہود اتنا برسا ہے, غالب نے جھکا ہے نا, اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب. اور علم, اور اس کے بعد جو اب کہنے لگے ہیں اس نے مر جانا ہے اپنی موت خودی, اس لیے کہ وہ کسی وجہ سے ہمارا خیال ہے ہمارے مشائخ زندہ ہوتے تو ان سے عرض کرتے, لیکن اب ہے کوئی نہیں کس سے کہیں. ہمارا خیال ہے کہ پانچویں اللہ کی صفت کلام برسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس صفت کلام نے گھیر لیا اور اس صفت کلام کا ہی یہ اثر ہے قرآن پاک, اور اس صفت کلام ہی کا اثر ہے یہ حدیث جو اس کائنات میں آخری دن تک رہے گی. کسی شخص کا کلام دنیا میں آج تک باقی نہیں رہا, چاہے وہ فلسفی ہو, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. تورات, انجیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں, صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حدیث کی صورت میں, جس پہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے, اتنا کچھ, پھر حدیث کی قسمیں, پھر مباحث, پھر سیاہ ستہ, پھر اہل تشیع کی کتب اربع وغیرہ وغیرہ, جتنا یہ ہنگامہ اس کائنات میں برپا ہے, یہ سب کا سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے اور پاؤں کا صدقہ ہی تو ہے, اور کیا ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, خود ہی مر جائے گی. اس لیے علامہ کہتے ہیں عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. اللہ کے رسول, اس کائنات میں جس کو بھی ہدایت ملی ہے نا, چاہے وہ فطری ہدایت ہے پودوں کا اگنا, درختوں کا ہرا بھرا رہنا, انسانوں کا صحیح راہ کو اختیار کرنا, یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوعِ آفتاب. اللہ کے رسول, آپ اتنے عظیم آدمی ہیں کہ اس کائنات میں ریت کا ایک ذرہ جو ہے نا, اس ریت کے ذرے سے آپ نے سورج کو جنوا دیا ہے. ریت کا ذرہ وہ صحرا جہاں پہ کچھ چیز ہی نہیں تھی, وہ اتنا پسماندہ علاقہ جہاں پہ کوئی گزرتا ہی نہیں تھا, وہ ایسا علاقہ جو دنیا بھر میں نظر انداز کیا گیا تھا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں. اللہ کا نور وہاں پر برسا اور خدا کے نور کی سب سے بڑی کرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہاں ظاہر ہوئی. کہتے ہیں ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب، جو لوگ وہاں ریت کے ذروں کی طرح بے وقعت تھے نا، ریت کے ذرے کو کون پوچھتا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، آپ نے اس ریت کے ذرے سے سورج کو پیدا کر دیا، آپ کی ہستی میں اتنے کمالات. کیسے؟ ریت کا ذرہ سورج نہیں بنایا، یہ ہے علامہ کا کمال. کہتے ہیں کہ ریت کے ذرے سے آفتاب طلوع ہو گیا، ریت کے ذرے نے جنم دیا سورج کو. کیسے؟ اگلے شعر میں، شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. اللہ کے رسول، آپ کا جلال اگر دیکھنا ہونا تو سنجر اور سلیم یہ آپ کے جلال اور آپ کی عظمت شان کے مظہر تھے. سنجر اور سلیم، سنجر سلجوکیوں میں سے، شاید 50 برس اس نے حکومت کی، اور سلیم ترکوں میں سے. یہ اتنے بڑے حکمران تھے سلجوکی، اور اتنے بڑے حکمران تھے یہ عثمانی، کہ فتوحات کے لیے اٹھے اور ان کی فوجیں رونتی چلی گئی زمینوں کو، جہاں تھک کے بیٹھ گئیں وہ سرحد بن گئی، بس دشمنی کوئی نہیں تھا، آگے ٹھہرتا ہی کوئی نہیں. یورپ ان دو آدمیوں سے کانپتا تھا، ویانا کا محاصرہ انہوں نے کر لیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 10 سال زندہ رہ جاتے تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا، یہ مبالغے کی باتیں نہیں. بات یہ تھی کہ ان لوگوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. عثمانیوں کا جو بحری بیڑا تھا، یورپ پوروں کے پورے بحری بیڑے ملا کے ایک عثمانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مغل نہیں کر سکتے تھے، اور تو اور تغلق نہیں کر سکتے تھے. ان کے زمانے میں فتویٰ ہوا کہ حج پہ جانا فرض نہیں رہا، کیونکہ سمندروں کا امن نہیں ہے. سمندروں میں ہالینڈ اور پرتگال کے جو بحریہ تھی جہاز تھے، یہ آتے تھے حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، جہاز غرق کر دیتے تھے. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی کمانڈ لے لی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی سمندروں کا امن غارت کیے ہوئے تھی. لڑائیاں تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے کے زمانے میں بمبئی سے جہاز چلا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس جہاز کو. سلطان اورنگزیب کو خبر ملی، انہوں نے کہا اچھا ہمارا جہاز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے قزاق لوٹ لیں. انہوں نے کہا تصویریں بناؤ. تصویریں بنائی گئیں ڈاکوؤں کی، اور پورے انڈیا میں پھیلائیں. اور اورنگزیب نے کہا جو اس شخص کا سر لے آئے کاٹ کے اس کو اتنا انعام دیں گے. اور برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا اور کہا میں آپ پر جرمانہ ڈال رہا ہوں، غالباً 6 لاکھ پاؤنڈ لکھے کہ حکومت برطانیہ ہمیں ادا کرے 6 لاکھ پاؤنڈ. اور خبردار، جو آئندہ ہمارے حاجیوں کو روکا گیا، برطانیہ کی حکومت نے ہاتھ جوڑے اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بھیجا. انہوں نے کہا ادروائز میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان سے نکالنے والا ہوں. برطانیہ نے شکست کھائی، پھر آخر بدلہ تو لینا تھا انہوں نے بھی. کوئی تھا جو اس زمانے میں برطانیہ پہ جرمانہ لگا سکے؟ برطانیہ نے جرمانہ ادا کیا. یہ اتنا بڑا آدمی تھا، اس لیے سمندروں کا امن غارت ہو گیا. عثمانیوں کا جو بینڈ بجتا تھا، یورپ کے لوگ آئے اور دہل گئے کہ یہ ساز اور یہ میوزک ہے، بڑا اثر پڑتا تھا ان چیزوں کا. علامہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا جلال اگر دیکھنا ہونا تو شوکت اور شان دیکھے سنجر اور سلیم کی، جو اتنے بڑے لوگ. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی یہ حالت ہے، شام، عراق، ایران، مصر کس نے فتح کیا؟ خالد بن ولید گارنٹیڈ آدمی کہ جس جنگ میں چلا جائے گا ہاریں گے نہیں، فاتح مصر عمر بن العاص، یہ عراق بہت بڑی کمانڈ ابو عبیدہ بن الجراح، سعد فاتح ایران، یہ سب کے سب فاتح مصر شام ایران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام تھے، جوتے اٹھانے والے نہیں تھے تو اور کیا، جنہوں نے سلطنتیں لا کر مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی، وہ ان کے جوتوں میں بیٹھنا فخر سمجھتے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا تھا تو میں نہیں بتا سکتا، ساری زندگی ادب اور احترام کی وجہ سے میں کبھی نگاہ بھر کے حضرت کو دیکھ نہیں سکا. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اللہ کے رسول آپ کا جلال ظاہر میں، اس کائنات میں آپ کی حکمرانی دیکھنی ہو تو سنجر اور سلیم کو پڑھنا چاہیے. فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اور آپ کا حسن اور جمال جو ہدایت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، جنید اور با یزید بستامی یہ ادنا غلام ہے آپ کے، ظاہر میں بادشاہت اور حقیقت اور حکمرانی یہ سنجر و سلیم، اور باطن میں جنید اور بایزید، ظاہر میں بھی آپ کی بادشاہی ہے اندر بھی آپ ہی کی بادشاہی ہے، آپ دونوں جہانوں کے فاتح ہیں، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن دونوں آپ کے قدموں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کہتا ہے میں اپنے ہونے کی نشانیاں دکھاؤں گا لوگوں کو اس کائنات میں، آفاق میں، دنیا میں، اور ان کی اپنی 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 جان میں بھی. کہتے ہیں اللہ کے رسول دونوں جگہ آپ بادشاہ ہیں، ظاہر میں دیکھیں تو یہ سنجر اور سلیم یہ آپ کے ادنا غلام ہے، باطن میں دیکھیں تو جنید اور بایزید نے جتنا کچھ بھی اللہ کا قرب پایا ہے آپ ہی کی وجہ سے تو پایا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے انہیں معراج ہوئی تھی، یہ الگ قصہ ہے، ساری زندگی میں بایزید رحمت اللہ علیہ نے صرف تین یا چار آدمیوں کو بیعت کیا، بس اتنا بڑا آدمی بیعت ہی نہیں کرتے، چھٹی تین یا چار آدمیوں کو بیعت کیا اور وہی تین یا چار ان کے خلفاء ہوئے، تین چار ہیرے چن لیے بس باقی سب چھٹی، یہی ہوتا تھا پچھلوں میں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی معراج کا لکھا ہے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ تو 30 سے زیادہ مرتبہ اپنی معراج کا، یہ جتنا تصوف اور جتنے صوفیہ معراج ہو یا کشف ہو یا خواب ہو، سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں تو ہے، اور ہے کیا. اس لیے جو پچھلی شعر میں کہا تھا نا کہ آپ نے ریت کے ذرے سے سورج کو جنوا دیا، پیدا کر دیا، اگلے شعر میں کہا کہ یہ جتنا کچھ اس کائنات میں ہے یہ آپ ہی کا تو وجود ہے، آپ ہی کی تو دعائیں ہیں، آپ ہی کے نقش قدم سے تو یہ سب کچھ ملا. ایسے بے مایا لوگ جن کو کھانا نہیں آتا تھا، ایسے لوگ جن کو پینا نہیں آتا تھا، ایسے لوگ جو پیاسے ہوئے ہوئے تھے، اور ایسے لوگ جو اتنے حد تک ذہنی تنگی میں گرفتار تھے کہ گھوڑا کسی کا آگے بڑھ گیا تو لڑائی شروع ہو گئی. 120 سال تک نسلوں کی نسلیں ایک دوسرے کو قتل کرتی رہیں کہ تیرے دادے نے پہلے گھوڑے کو پانی پلایا تھا, میرے دادے نے کیوں نہیں پلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. اس نقطے کو سمجھ گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اسی لیے بار بار وہ بات یاد آتی ہے جو موطا میں روایت آئی ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج سے فارغ ہوئے اور ایک میدان دکھایا اور انہوں نے کہا یا میں اونٹ چراتا تھا اور شام کو اونٹوں کو لے کے گھر جاتا تھا تو میرے والد خطاب بہت سخت گالیاں دیتے تھے کیونکہ اونٹ پھر بھوکے رہ جاتے تھے نا, تو کھانے کو مانگتے تھے. تو میرے والد میری ماں کو کہتے تھے تیرے بیٹے کو اونٹ چرانے نہیں آتے, صحیح چرائی کرائی ہوتی تو گھر آ کے اونٹ کیوں چارہ مانگتے. پھر انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے کہ ان کی صحبت نے مجھے تمہارا امیر بنا دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا دماغ ہے, کاش کوئی ان کی سوانح لکھتا, اب تک نہیں لکھی جا سکی, کاش کوئی لکھتا. وہ اتنا بڑا دماغ ہے کہ اس زمانے میں کوئی تصور کیا جا سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک کی معیشت کو اس طرح سے سنبھالا کہ ایک موقع ایسا آیا جب کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا اور کرنسی ملک میں ڈی ویلیو ہو جائے تو اس کے اثرات معیشت پر کیا مرتب ہوں گے اسے سنبھال لیا. کرنسی کی ڈی ویلیویشن کرنا خود نفس تصور جو ہے اس زمانے میں کہاں تھا. یہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تاریخ میں کیا ہے. سکے کا وزن تبدیل کرا دیا کہ اتنی چاندی ہے اس کو اتنا کر دو, اتنا سونا ہے اس کو اتنا کر دو. اسی لیے ائمہ اربعہ میں ناپ اور تول کے پیمانوں پر اتفاق نہیں ہو سکا. سا کتنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, مد کتنا تھا, دینار کتنا تھا, درہم کتنا تھا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تبدیل کروا دیا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اور اس دور میں کتنا فرق آ گیا تھا. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اپنا سکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں کا سکہ تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سکہ چلا کرتا تھا وہ رومی تھا. عیسائیوں کے سکے مدینہ منورہ میں چلتے تھے کرنسی میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سکے جاری کرنے کا حکم فرما دیا تھا, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو شروع ہو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کرنسی میں تبدیلی کی ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں, علامہ کہتے ہیں ریت کے ذرے تھے اور آپ نے ان ریت کے ذروں سے سورج جنوا دی. انہوں نے اگلی نسلیں وہ تیار کی کہ وہ اٹھے اور چھا گئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایران جیسی طاقت سے ٹکر لی, وہی پرائمری جو اسلحہ اور ڈیفنس ہوتا ہے وہی تیر تلوار بھالے نیزے, کوئی نیا بم نہیں ایجاد ہوا, کچھ نہیں. ایران کے مقابلے میں خود ان کے پاس جو ذخائر تھے اسلحے کے تھوڑے تھے. یا تو ہوتا نا انہوں نے اسلحے میں سپیریئرٹی حاصل کر لی ہو, بم انہوں نے بنا لی ہو اور وہاں تلواریں چل رہی ہو تو چلو کوئی بات تھی کہ آدمی کہتا ہے دنیا میں ترقی, کچھ بھی نہیں. وہی سارے ہتھیار ادھر اور وہی سارے ہتھیار ادھر, اور اس کے باوجود ایران کو بالکل تخت و تاراج کر دیا اور دنوں میں ایران کو لپیٹ دیا. سعد رضی اللہ عنہ تھے اور سعد نے موت کی تمنا کی. جب انہیں تکلیف شروع ہوئی اور خون بہنے لگا جسم سے, اتنا خون بہ گیا انہیں زخم ہو گیا تھا ران میں ایک مرتبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو سعد کی طبیعت خراب تھی، جب خیمے کے پاس سے گزرے تو خون باہر بہ رہا تھا خیمے سے، نماز پڑھا کے آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کیا ہو گیا ہے سعد کو؟ تو عرض کیا گیا کہ اس کا وہ جو زخم تھا اس پہ آگ لگائی گئی تھی، داغا گیا تھا، رگ بند ہو گئی تھی، اب رگ پھر کھل گئی ہے اور خون بہ رہا ہے۔ تو آپ نے پردہ اٹھایا، خیمے میں تشریف لائے، سعد رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا تو ان کا اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیں میرے لیے کہ بس اب میری زندگی ختم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سعد، ان کا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارا اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، فرمایا نہیں سعد ایسے نہیں ہو، ان کا اللہ کے رسول آدھا، فرمایا نہیں، ان کا بس ثلث اور تیسرا حصہ، ون تھرڈ دے دوں، سو میں 33 روپے۔ تو آپ نے فرمایا تیسرا حصہ بس ثلث قدیر اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے سعد، اور سعد تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا میں جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم چلے جاؤ اور وہ بھیک مانگے۔ ابھی فرمایا سعد ابھی موت کہاں، ابھی تو اللہ نے تمہارے ذریعے قوم کو رسوا کرنا ہے اور ایک قوم کو عزت دینی ہے۔ وہ پھر پوری ہوئی اس پہ سعد رضی اللہ، سعد رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ اور جس طاقت سے ٹکر لینی ہے نقشہ بنا کے بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علاقوں میں پھرے ہوئے تھے نا، سعد کہتے ہیں جب میں نے نقشہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقشہ واپس کیا، مجھے کہا یہاں سے بھی اندر جانے کا راستہ ہے، یہاں بھی ایک پگ ڈنڈی ہے، یہاں بھی کچا رستہ ایک جاتا ہے، یہ سب میرے دیکھے ہوئے ہیں، سعد یہ راستے کیوں چھوڑ دیے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی بصیرت ہے کہ حقیقت میں وہی بات ہے کہ نبوت ان ملنا ہوتی تو انہیں مل جاتی، اتنی بصیرت ہے، اتنی نظر ہے کہ وہ بچہ جو یقیناً حرام سے پیدا ہوا ہے، جس کا باپ نامعلوم ہے، مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بچے جن کا نسب معلوم نہیں ہے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ہمارے یہاں تو جس کا نسب معلوم ہوتا ہے اسے بھی لوگ بکواس کرتے ہیں، اتنا سخت لفظ اس لیے بولا ہے کہ یہ گالیاں دینا یہ اس معاشرے کا گویا ترہ امتیاز بن گیا کہ کون زیادہ گالیاں دے سکتا ہے۔ جس بچے کا نسب حقیقت میں معلوم نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حنفیوں کا فیصلہ ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا اس بچے کو برا نہیں کہا جائے گا، اور یہ حنفیوں ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بچے کی ماں کو اگر کوئی کہے گا کہ تم نے حرام کام کیا ہے، تم زانیہ ہو، یہ اولاد زنا کی وجہ سے ہے، تو اس آدمی پر 80 درے لگائے جائیں، حد جاری کی جائے، کیونکہ اس سے کیا پتا اس کی ماں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، کیا وہ کوئی گواہ تھوڑی ہے، گواہی نہیں نہ دے سکتا۔ یعنی باپ اس کا نہیں معلوم، لیکن یہ بچہ اس عورت سے پیدا ہوا نا، اس عورت کے ساتھ یہ جو حرکت ہوئی ہے تم گواہی دے سکتے ہو کہ تمہارے سامنے ہوئی ہے؟ نہیں دے سکتے، تو کیوں اس پہ تہمت لگا رہے ہو؟ یہ اس عورت کی عزت کا حال ہے جس پہ جبر ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمارے ہاں یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی زبانیں دیکھا کرو ایسی بچیوں کے بارے میں، اور کوئی کیس انہیں مل جائے صحیح، میڈیا میں دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، انہیں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کو مر کے جواب کیا دینا ہے۔ اور وہ بچی یا بچہ جو پیدا ہوا ہے، فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ خیر الابوین کے تحت آتا ہے، یہ تو کنز کا مسئلہ ہے یار، کہ ماں باپ میں سے دونوں میں سے جس کا دین اچھا ہوگا بچے کا دین وہی ہوگا۔ یعنی اگر یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ماں یا باپ میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے، تو وہ بچی یا بچہ مسلمان مانا جائے گا، عیسائی نہیں. اور اگر عیسائی اور یہودی، فرض کر لیں لڑکا عیسائی تھا لڑکی یہودی تھی، اور فیصلہ کرنا ہے مسلمانوں نے، تو عیسائی مانا جائے گا یہودی نہیں، کیونکہ عیسائیت یہودیت سے بہتر ہے. اور یہودیت اور مشرکین کے درمیان ہے کہ لڑکی مثلاً مشرک ہے ہندو ہے اور باپ یہودی ہے، تو یہودی مانا جائے گا، کیونکہ بہرحال کتاب اور کچھ نہ کچھ تو ہے نا، شرک میں تو کچھ بھی نہیں. اور مشرک اور دہریے میں پیش آیا ہے تو مشرک مانا جائے گا بچہ یا بچی، دہریہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دہریہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں، یہ کم سے کم کسی مذہب کو تو مانتا ہے نا، یہ شریعت کا پورا نظام ہے صاحب. اس لیے کسی آدمی کے متعلق ثابت بھی ہو جائے کہ اس کے برے فعل کا نتیجہ ہے، تو بھی اس بچے کا کیا قصور ہے، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اور اگر وہ بچہ کسی مسلمان مرد و عورت کا ہے تو وہ بچہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیس نہیں ہو گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت بھی کیسی عظیم تھی جو آئی ہے بار بار حد کا تقاضا کرتی رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے لوٹاتے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ آئی ہے اور اس کا بچہ روٹی کھا رہا تھا، اور ماں کیسی عجیب تھی جس کا چھوٹا سا بچہ روٹی کھا رہا ہے، کیا دل تھا اس کا، کہتی ہے اللہ کے رسول بچہ آپ کے حوالے مجھ پہ حد جاری کریں، تاخرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کسی کے حوالے کیا، یہی آیا رجل من المسلمین، صحابہ رضی اللہ عنہ کسی نے اسے لے لیا، پوری تاریخ اب تک تو ہمیں علم نہیں، خاموش ہے اس بچے کا کیا ہوا، کس نے لے لیا تھا، کس نے پالا تھا، وہ غرنہ عرب، اور خاص طور پہ یہ ہمارے محدثین اور مورخین یہ تو بال کی کھال اتار کر لے آتے ہیں کہ کنیت کس کی کیا تھی، یہ اسماء الرجال کا سارا علم اسی پہ تو مبنی ہے. اتنا پاک معاشرہ ہے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے بڑے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نہیں بنے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ذرہ ریت کو دیا، تو نے طلوع آفتاب، آپ نے ریت کے ذرے سے سورج پیدا کر دیے، اور سنجر اور سلیم ان کی حکومتیں مسلمانوں کی، یہ آپ کا جلال دنیا میں ظاہر ہوا، اور جنید اور بایزید کا تصوف میں بلند ترین مقامات پر فائز ہونا، یہ آپ ہی کا کمال تھا. اب تک یہ حال ہے، اب تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عالم کشف میں یہ کہہ دیتے ہیں، عالم روحانیت میں، کہ آئندہ سے تم قطب الاقطاب ہو، اللہ ہدایت کا نظام اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. شیخ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، وہاں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ الدی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، اپنے خدام کو بلایا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی اور مجھ سے فرمایا کہ تم قطب الاقطاب ہو، اور آئندہ سے اپنے آپ کو سمجھو بھی ایسے اور لکھنا بھی ایسے ہی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روح مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوئی اور مجھ سے فرمایا آج کے بعد ہندوستان میں جتنا کچھ علم اور یہ دنیا میں ہوگا دین میں، سب کی امامت تمہارے ذمے ہے، تم آئندہ آنے والی یہاں کی امت کے امام. شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے مجھے پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہے کہ فقہ اور حدیث کو تطبیق دی جائے. یہ اہل حدیث ایسے ہی نہیں وجود میں آ گئے، پھر مولانا اسماعیل شہید، پھر ان کے بعد ان کے پیروکار، یہ سب اہل حدیث آہستہ آہستہ ہوتے چلے گئے، اور فقہ اور حدیث میں تطبیق کا جو باب کھلا ہے، اسے سب سے اچھا سمجھا مولانا منظور نعمانی، کہ فقہ اور حدیث میں کیسے تطبیق کی جائے گی، اسی لیے ہماری فقہ حنفی اگر عراق سے آئی ہوتی نا تو اس پہ حدیث کا غلبہ ہوتا ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ پہ اسی لیے غلبہ ہے حدیث کا کہ وہ عراق سے تھے نا. فقہ حنفی آئی ساری سمرقند بخارا, اس پہ اقلیات کا غلبہ ہوا. یہ فقہ حنفی اگر عراق سے آتی تو اس پہ حدیث کا غلبہ ہوتا. حدیث اور فقہ کی تطبیق یہ شاہ ولی اللہ کا منصب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا, کیا کہنے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات. عقیدے میں نہیں گڑبڑ ہونی چاہیے, ہم نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اس کائنات میں تصرف فرمائیں وہ اور عقیدے کی بحث ہے, ولیعاذ باللہ اس پہ نہیں جا رہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات جب ہوتی ہیں نا اگلی پچھلی ساری کثرے نکل جاتی. الدرر الکامنہ میں یہ قصہ کئی بار سنایا ہے. اب دیکھیں گے وہ حنفی قاضی ہیں نا, وہ ہمیشہ حج کرنے کے لیے پہلے روزہ مبارک پہ حاضر ہوتے تھے پھر مکہ جایا کرتے تھے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے, بعض لوگ پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں پھر روزہ رسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں گے. کچھ کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ نہیں پہلے مدینہ منورہ حاضری دینا ہے. مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ ذوق تھا, پہلے مدینہ منورہ کہتے تھے پہلے وہاں جاؤ پھر وہاں جانا. تو قاضی صاحب 20-21 سال جاتے رہے بیمار ہو گئے. اب زندگی موت کا مسئلہ بن گیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے روزہ مبارک پہ لے جا کے ڈال دو, مسجد میں لٹا دو, مرنا تو ہے ہی, کیوں نہ کسی پاک جگہ پہ موت آئے. عدل الکامنہ میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ, لکھنے والے بھی شکر ہے حافظ ابن حجر ہے. یہ ابن قیم, ابن تیمیہ, ابن حجر, ابن رجب, ابن عبدالحادی, ان کی جو چیزیں ہیں نا ان کو وہابی باقی چیزوں کو تو یہ سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. جب اس باب میں آئیں اور یہ چیزیں آئیں تو پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پھر کنی کترا کے گزرتے ہیں. ابن قیم نے لکھا ہے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کے شیخ کی نگاہ لوہے محفوظ پہ جاتی. ہم اگر کہہ دیں کہ حضرت مجدد کی نگاہ لوہے محفوظ پہ جاتی تھی تو ہم خطا کار ٹھہرے, ہم صوفی ٹھہرے, ہم قابل ملامت ٹھہرے, ہم ولیعاذ باللہ مشرک ٹھہرے. اور ابن قیم ابن تیمیہ کے بارے میں کہہ دے تو بالکل ٹھیک ہے. اور اس داغ کو بقول ان کے داغ ہے نا دھونے کے لیے پھر مدارج السالکین کی تلخیص کی جائے اور تلخیص میں صرف یہ جملے نکال دیے جائیں, باقی سب ٹھیک ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. کاش حافظ کا شعر کیوں نہ پڑھ لیں. حافظ خدائے سخن کہلاتا ہے نا. یہ کہ حرف بود کاش کے سد جا نوشتہ. یہ کاش کا لفظ حافظ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں 100 جگہ پہ لکھا ہوا ہے, کاش کے ایسے ہوتا, کاش کاش کے ایسے ہوتا جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی نہیں نہ لکھی کسی نے. کاش ہندوستان اور پورے عالم اسلام کی 300 سال میں یہ اٹھنے والی دو بڑی تحریکیں 1750 1850 1950 اور اب یہ 250 سال میں دو بڑی چیزیں جو اٹھی ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا کے نظام پر اثر ڈالا ہے, ایک دیوبندیت اور ایک وہابیت. کاش کو ان کی تاریخ لکھتا کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. عالمگیر اثرات ہونا تو علی گڑھ کا بھی چاہیے لیکن علی گڑھ کے وارث بھی زندہ ہیں. اب تک کسی نے اس پہ نہیں لکھا کس دیوبندیت نے آخر دیا کیا دنیا کو, فائدہ کیا ہوا اور نقصان, اور وہابیت نے دنیا میں کیا کیا تباہیاں مچائی ہیں جو اب تک جاری ہیں. ہوا کیا؟ اس لیے ابن قیم لکھے ہیں رحمہ اللہ کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی نظر جہاں جاتی تھی, اور شیخ خود لکھے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ میرے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جبہ موجود ہے اور میں ابن قدامہ حنبلی کے واسطے سے حضرت کا خلیفہ ہوں. قادری تھے نا, تو یہ بڑا کھٹکتا ہے کیونکہ تصوف بدعت ہے نا, بیعت بھی بدعت ہے, اللہ اللہ کرنا بھی بدعت ہے, یہ ساری بدعات ہیں. تو یہ شیخ کیا لکھ رہے ہیں اور وہ جبہ کیوں سنبھال کے رکھا ہوا تھا حضرت کو, یہ بھی تو پوچھے کہ آپ جو ساری دنیا کے تبرکات مٹاتے پھرتے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں تک کو آپ مٹاتے ہیں, تو یہ جبے میں کیا تھا آخر, اسے کیوں نہیں جلا دیا, اسے بھی جلا دیتے. پڑھو, جب پڑھو گے نا تو یہ سارے حقائق سامنے آئیں گے, پھر پتا چلتا ہے آدمی کو کہ ہم کیسے گمراہ ہوتے ہیں اور کم علم ہمیں کیسے گمراہ کرتے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا, یہ تو دنیا ہی عجیب ہے, یہ تو معاملہ ہی عجیب ہے, ہمیں کیا کہتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں. لوہے محفوظ پہ نظر جاتی تھی شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں وہ قاضی صاحب کو ڈال دیا. قاضی صاحب کہتے تھے میری آنکھ لگ گئی, کیا کیا عنایت ہے, یہ محبت کا انداز دیکھو. الکنایت ابلغ من التصریح, یہی اصول ہے کہ اشارہ اور کنایا جو ہے وہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے صراحت سے. شاعر وہ شعر کیا ہے, ہاتھ ادھر ادھر کیا ہے وہ شعر, بہرحال اردو ادب میں بھی آتا ہے کہ جب میری باری آئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تحفہ دینے کو اور ادھر دیکھنے لگے. یہ محبت جنہوں نے کی ہے نا انہیں پتا ہے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. جب محبت نہیں کی وہ بھی کوئی آدمی ہے, لا حول ولا قوۃ الا بالله. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور میں بھی بیٹھا ہوا ہوں حاضر ہوں خدمت میں اور ایک اور بزرگ ہے وہ بھی. تو دیکھو محبت کا انداز, اس سے پوچھتے ہیں وہ جو بزرگ ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو یہ آتا رہتا ہے مان عالم انی شیئن, ہماری طرف سے اسے کوئی تحفہ نہیں ملا, ہم نے اسے کچھ نہیں دیا. تو نے عرض کیا جی آپ کی سرکار سے محروم رہا ہے, اسے اب تک کچھ ملا نہیں. تو یکا یک میری طرف ہوئے اور فرمایا اچھا بھائی ہاتھ بڑھاؤ. تو میں نے ایسے ہاتھ پھیلایا, قلم لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ایک تعویذ لکھ دیا. فرمایا بیمار ہو؟ میں نے کہا جی طبیعت خراب ہے. میں اسے چاٹ لوں, اٹھے تو یہ ہاتھ پہ موجود تھا نقش, اسے چاٹا اور کہتے میں بالکل ٹھیک ہو گیا, موت کے منہ سے واپس آ گیا. یہ ہوتا ہے کمال کیا ہے علامہ نے. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب, یہ سارا آسمان و زمین جتنا ہے نا اللہ کے رسول جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اس سمندر کے مقابلے میں یہ ساری کائنات ایک بلبلہ بھی نہیں ہے. علامہ نے سپیس کو ختم کر دیا اور ٹائم کو بھی ختم کر دیا کہ ٹائم اور سپیس زمان و مکان ساری دنیا اسی میں ہے نا, آپ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. زمانہ آپ کے لیے سمٹ گیا معراج میں اور جگہیں اور کائنات پوری کی پوری اس کو تو آپ سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی بلبلے کے سمندر سے ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ نے 10 جگہ لکھا ہے یہ, ان کی پڑھنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے اپنا منہ مبارک کی عنایت فرمایا, مجھ سے کہا لو میرا بال لینا چاہتے ہو یہ لو. میں اٹھا تو میرے ہاتھ میں تھا, میں تلاوت کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا بال میرے قرآن پاک پہ رکھ کے تشریف لے گئے اور میں حیران بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا. جب میں سو کے اٹھا ہوں اور میں نے اپنا قرآن دیکھا تو اس میں حضور صلی اللہ جس مقام پہ رکھا تھا وہاں بال موجود. یہ ہوتا ہے. فلسفہ اگر نہ پڑا ہوا ہو نا زمان و مکان کا تو یہ باتیں پھر سمجھ میں نہیں آتی. اس سے بھی عجیب تر بات سناؤں شاید پھر کوئی نہ آئے. یزد علی حجویری ہے نا رحمت اللہ علیہ لاہور میں, ہمارے ہم وطن, ہم ان کے ہم وطن. اس زمانے میں صوفیہ تربیت کے لیے کوہ لکام پہ بلایا کرتے تھے, اور کوہ لکام دیکھا ہم نے لبنان میں, شام میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے شاید, ہم نے شام میں دیکھا ہے لبنان میں, لیکن بہرحال دیکھا. کوہ لکام میں پانی بہت عمدہ ہے, چشمے پھوٹتے ہیں ہر جگہ, اور جنگلی درخت اگے ہوئے ہیں لیکن سارے پھلوں کے درخت. تو یہ اپنے مریدوں کو وہاں بلا لیتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے, وہاں پھل کھاؤ پانی پیو اور اللہ اللہ کرو بس. انہیں بھی بلایا تھا ان کے شیخ عثمان نے رحمہ اللہ. کہتے ہیں میں جوان لڑکا, پٹھان تھے نا غزنی کے, تو کہتے ہیں میں اپنے شیخ کے ہاتھ دھلا رہا تھا کھانے سے پہلے, تو میرے ذہن میں آیا کہ یا اللہ کیا مصیبت ہے ان بڈھوں کے ہاتھ دھلانے پڑتے ہیں, یہ خود نہیں ہاتھ دھو سکتے. تو لوٹے سے پانی گرا رہا تو شیخ نے میری طرف دیکھا, فرمایا یہی مصیبت ہے جس کا نام تربیت ہے اور جس کے لیے آئے, اور کیا مصیبت ہے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میرے دل میں جو وسوسہ آیا ہے شیخ کو اس کی اطلاع ہو گئی. فرماتے شیخ کا انتقال ہو گیا وہیں کوہ لکام میں, اور کفن کے لیے چادریں نہیں تھیں. تو ایک درویش نیا نیا ہمارے حلقے میں داخل ہوا تھا, شیخ نے اسے ذکر کی تلقین کی تھی, اس کی گدڑی بڑی اچھی تھی, نئے نئے پیوند لگے ہوئے, تو اس نے اپنی گدڑی اتاری اور کہا شیخ کا کفن یہ ہے. ہم نے اسے پہنا دیا, جنازہ پڑا, تدفین ہو گئی. ایک دو دن گزرے یا اگلے دن رات کو بارش ہوئی اور شدید سردی برف باری ہو گئی. اب فجر کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے تو اس پہ کپ کپی تاری ہو گئی. تو اس سے کہا کاش میں نے اپنی گدڑیاں دی ہوتی, وہ ہوتی تو اس سردی میں کچھ بچت ہو جاتی, یہ میں نے کیا کیا. کہتے تھے ہم چپ رہے, ہمیں بڑا برا لگا کہ بھی ایک نیکی تم نے اگر کر ہی دی ہے تو اس کو تو خراب نہ کرو, کیا فائدہ. تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا, ایک اور درویش جسے ہم نہیں جانتے تھے آیا اور زور سے اٹھا کر گدڑی اس کے منہ پہ دے ماری, اور کہا شیخ کہتے ہیں پاس رکھ, ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہوتا ہے, اس لیے آئندہ مت آنا. وہابیت پہ زد پڑتی ہے نا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں مجھے چیزیں عنایت فرمائیں اور جب میں بیدار ہوا تو میرے سامنے. یہی چیز ابن حجر نے بھی لکھا رحمہ اللہ عسقلانی عبدال القامنہ میں کہ میں اٹھا تو کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ وہ تعویذ میں نے چاٹ لیا, سب ختم ہو گیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات جو ہے نا بہت بڑا جہان ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تین شرعیں اس کی گئی ہیں, اور اصل بات ہے کہ تیرا سے کیا مراد ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو, ایک شرع یہ کی گئی ہے کہ یہاں سے وہ حمد کی طرف آ گئے ہیں کہ اللہ اگر تجھ سے ملنے کی تڑپ, شوق کے مطلب ہے تڑپ, شوق کا مطلب محبت عشق, اگر تیری محبت اے رب میری نماز میں امامت نہیں کرتی تو یہ قیام اور سجود سب تیرے اور میرے درمیان پردے ہی ہیں اگر تیری محبت نہیں. اور کچھ نے دوسری مراد لی ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی محبت نہ ہو، میری نماز کا امام، میں جو نماز پڑھتا ہوں نا آپ کی محبت میں پڑھتا ہوں، آپ نے تلقین فرمایا اس لیے پڑھتا ہوں، اگر آپ کی محبت نہ رہے تو یہ میرا قیام، رکوع اور سجدے سب میرے اور خدا کے درمیان دوری پیدا کرتے. اور تیسری شرح اس سے بھی بلند تر ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو. اللہ کے رسول، آپ کو خدا کی بندگی کا جو شوق تھا، آپ کو خدا کی عبادت کا جو ذوق حاصل تھا، اگر وہ ذوق میں میرا حصہ نہ ہو اور وہ جو محبت آپ کو اللہ سے تھی اگر مجھے بھی وہ ایسی نہ ہو اور اس میں میرا حصہ مجھے نہ ملا، تو میں بندگی کی لذت سے محروم رہ گیا، میرا قیام اور سجود سب کے سب مجھے خدا سے دور کرنے والے ہیں، بندگی آپ کی جو تھی نا بس مجھے اس میں سے حصہ ملنا چاہیے. شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور ذوق خدا کی بندگی کا وہ اتنی بلندتر چیز تھی، اتنی بلندتر چیز تھی کہ ایسے ہی نہیں پاؤں ورم کر گئے تھے اور ایسے ہی نہیں وہ رات رات بھر بھی کبھی کھڑے رہتے تھے، اور ایسے ہی نہیں ہے کہ عبادت کا ذوق خود اللہ تعالی عامر ہے نا، امر کرنے والا ہے نا، حکم دینے والا ہے، عامر کا امر اور ہے اور ذوق اور ہے. عامر کا امر اطاعت ہے اور عامر کا ذوق عبادت ہے. اللہ کا ذوق یہ ہے کہ بندے عبادت کریں. اس لیے یہ جو حقیقت میں فطرت کے مطابق چلتے رہتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں میں دیکھو سب پہ جوانی میں کتابوں کا، علم کا، جائز کا، ناجائز کا غلبہ رہا. جتنا جتنا وقت گزرتا گیا اور عمر کا آخری حصہ آیا، یہی علم عرفان میں تبدیل ہوتا چلا. پھر کتابیں یہ چیزیں الگ ہو گئیں اور عبادت کا ذوق، اللہ کی معرفت، یہ سب چیزیں بلند تر ہو گئیں. اس لیے وہ جو اللہ کی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے بندگی، اس بندگی کا اثر اتنا شدید تھا کہ آخری حج کر کے جب آئے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ ٹھوڑی اونٹ کے کوہان سے جا کے لگتی تھی، اتنا اللہ کے لیے وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے، اتنا بندگی غالب آ گئی. بندگی ہے کیا؟ بندگی نام ہے وجود کی جڑ کو تج دینا. تمام چیزیں جو انسانی وجود کو قائم کرتی ہیں ان چیزوں کو مٹانا، یہ بندگی ہے. علم ہستی سکھاتا ہے نا آدمی کو کہ تم ہو، ختم کرنا اس کے اظہار کو، خام خواہ اپنے علم کا اظہار کرتے رہنا، یہ در پردہ ادعا ہے کہ میں ہوں، مجھے اتنا کچھ آتا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں. اپنی مرضی کو نافذ کرنے کی کوششیں کرنا اور اپنی مرضی کے خلاف غصہ آنا، انتظامی امور الگ ہیں لیکن خدا کی تقدیر سے جو امور ہوتے ہیں نا ان پہ ناگواری کا اظہار کرنا، یہ اپنے وجود ہی کو تو ماننا ہے، اور کیا ہے؟ اس پہ مٹ جائے کہ جو آپ کہیں وہی ہے، جو آپ کر دیں وہی ہے، نقصان بھی کچھ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں نا، یہ ہمیں راضی. یہ بندگی ہے. اور اپنے وجود کا ادعا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. چاہے مفتی اس پہ فتویٰ نہ بھی دے، جتنا بندگی کے دائرے سے قدم باہر رکھتا ہے اتنا ہی شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے یہ جو بندگی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بالکل ساری عظمتوں کے باوجود مٹے ہوئے، اتنے مٹے ہوئے کہ فرمایا آکلو کما آکلو لب، ایسے ہی بیٹھ کے زمین پہ کھاتا ہوں. کسی نے کہا اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اوپر بیٹھ جا کر. فرمایا نہیں، جس طرح کوئی غلام زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہے میں تو ایسے ہی کھاتا ہوں. اللہ کی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا، وجود کی نفی کرنا. اس لیے سارا جھگڑا اس وجود کا ہی ہے. اور آخری شعر کا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. کمال کیا ہے، کمال کیا ہے، عقل اور عشق دونوں کو کہا کہ با مراد ہو گئے. حالانکہ عقل کبھی با مراد نہیں ہوتی، عقل ہمیشہ اپنے محبوب کو غائب میں رکھ کے اس کی تلاش کرتی ہے، اور عشق اپنے محبوب کے حضور میں رہ کے اضطراب میں ہوتا ہے. اردو شاعری میں کتنا اچھا شعر کسی نے کہا، یہ دیکھنا انٹرنیٹ پہ، پتہ نہیں کسی نے کہا، کہ جس نے کہا کمال کی ہے، عقل ہمیشہ اس کا محبوب حجاب میں ہوتا ہے. حجاب کیا ہوتا ہے؟ حجاب اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پتہ نہ چل سکے کہ محبوب کا رخ کدھر ہے، چہرہ کدھر ہے، کہ میں بھی اپنا رخ ادھر ہی کر لوں. عقل ہمیشہ اپنے محبوب کو غائب میں رکھتی ہے اور جستجو کرتی ہے، اور اس جستجو میں جو علوم اس کے دل پہ وارد ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معارف. اور عشق اپنے محبوب کو حضور میں رکھتا ہے اور اس کے باوجود مضطرب رہتا ہے، اور اس حال میں جو علوم اس کو حاصل ہوتے ہیں اس کا نام ہے آگاہی. تو یہ معارف اور یہ آگاہی جتنی بھی حاصل ہوتی ہے، کتنی زبردست بات کسی نے شاعر نے کہی ہے اردو میں، کہتا ہے تو اور تغافل پہ ہم، تو اور تغافل پہ ہم، میں اور اندیشہائے دور و دراز. میرے محبوب، آپ کی ہستی اور میری طرف سے مسلسل غفلت، میری طرف سے مسلسل بے آگاہی، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں. میں اور اندیشہ آئے دور و دراز، میں اور میرا حال یہ ہے کہ عین حالت حضوری میں بھی مضطرب رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت نکال دیا جاؤں، اور پتہ نہیں کس وقت بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ملے. مثنوی میں مولانا روم نے کیسی بات کہی ہے کہ فارغ ہوا اور آواز آئی کہ تیری ساری عبادتیں مردود اور کوئی چیز قابل قبول نہیں. نیا نیا مرید آیا ہوا تھا، اسے بھی کشف ہوا، اسے سن لیا، اور صبح دن چڑھے پریشان، شیخ نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا حضرت وہ جو رات بات تھی، انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی سنی، تم نے بھی سن لی؟ اس کا ہاں میں نے بھی سنی، تو پریشان ہوں کہ آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں اور آواز آئی سب مردود. انہوں نے کہا تم نے کل رات سنی ہے، ہم تو پچھلے 30 سال سے یہی سن رہے ہیں، روز ہی سنتے ہیں، کوئی نئی بات تھوڑی. اس سے کہا ہمت ہے آپ کی کہ 30 سال سے سن رہے ہیں؟ ان کا ہاں روز یہ کہہ دیتے. اگلی رات جو بیٹھے تو عرض کیا، پہلے تو میرے اور آپ کے درمیان تھا، آپ تو خلق خدا پہ کھل گیا ہے، اب لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیا سنوں گا؟ آواز آئی کہ قبولست گرچه هنر نیستت، قبولست گرچه هنر نیستت، کہ جزما پناہ دیگر نیستت. سب قبول ہے اگلا پچھلا. اور حقیقت یہ ہے کہ تجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، ہم اپنے فضل سے قبول کر رہے ہیں تیری اگلی پچھلی ساری عبادتیں، بس ایک خوبی تجھ میں ہے کہ جس ما پناہ دیگر نیستت، کہ تمہارا در چھوڑ کے نہیں گیا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ارجائی کی، قبولست گرچے ہنر نیستت، کہ جس ما پناہ دیگر نیستت. عشق حضور میں رہتے ہوئے مسترب، عقل محبوب کو غائب میں رکھ کے بھی جستجو، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. نگاہ ناز کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ نگاہ جس میں بڑائی ہے. ناز کہتے ہیں نا بڑائی کو، ناز کہتے ہیں اپنا وجود، اپنی ہستی، ذرا سی حاکمیت. ناز و انداز، بڑے شعر ہیں اس پہ، سنائیں. اوبا نازے عجبے مم بنے آزے عجبے، میرا محبوب اس کی نگاہ میں ناز ہے، اکڑ ہے، سختی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. مم بنے آزے عجبے، اور میرے ہاں بندگی ہے، میں بار بار ہاتھ پھیلا رہا ہوں، بار بار رحم کی درخواست کر رہا ہوں. ان کا اپنا جہان ہے، میرا اپنا جہان ہے، کیا کروں. ثانی رحمت اللہ فرماتے یہ شعر میں کبھی پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. اُبَنَازِ عَجَبِ مَمْ بَنِعَازِ عَجَبِ. بحر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر، اس سے پتا چلتا ہے یہ ناز کیا ہوتا ہے. بحر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر، اپنے سکون کے لیے دل نے اس بات کو غنیمت سمجھا ہے. جو بوقت ناز کچھ جنبش تیرے ابرو میں تھی، ہم نے جب درخواست کی کہ ہم سے ملا کریں تو جو ڈانٹ پڑی اور جو ابرو چڑھائے اور جو سختی تھی نا اس وقت بات چیت کرنے میں، میں نے اس سختی کو اور ناز کے وقت، سختی کے وقت وہ جو جنبش تھی نا ابرو کی اور ابرو چڑھا لیے، میں نے اسے بھی غنیمت سمجھ کے رکھ لیا ہے کہ کبھی سوچیں گے تو خیال آئے گا کہ دشمنی بھی کی تو آخر ہم سے ہی کی نا، برا بھی کہا تو ہم سے ہی کہا، کسی اور سے تو نہیں کہا. غالب نے بھی کہا ہے. غالب کیا کہتا ہے؟ قطع کیجئے نا تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی سہی. یعنی بالکل آپ اس قابل بھی نہ سمجھیں کہ میں گالیاں دیں، ایسا بھی نہ کریں، چلے دشمنی صحیح. کچھ داغ نے بھی کہا ہے، داغ کے کیا کہنے، داغ دل بھی کے. داغ سے کسی نے پوچھا، یہ شعر بھی ذوق سے سمجھا سکتا ہے، اس کی تشریح نہیں کریں گے. ان سے کہا کہ میر درد جو تھے ان کے بعد کوئی اتنا بڑا آدمی اردو شاعری میں پیدا ہوا ہے؟ میر درد، خواجہ میر درد، اتنا بڑا آدمی اردو شاعری میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ تو داغ نے کہا، ایک مصرع کہا اور چپ ہو گئے، جو سمجھ گئے وہ بڑے ہنسے. ان کا جس جگہ داغ ہے یا پہلے درد تھا. دونوں باتیں ہو گئی نا، جس جگہ داغ ہے یا پہلے درد تھا. داغ کیا کہتا ہے؟ داغ کہتے ہیں داغ دہلوی. جی چاہتا ہے چھیڑ کے ہوں ان سے ہم کلام، جی چاہتا ہے چھیڑ کے ہوں ان سے ہم کلام، کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں. تو دشمنی کرنی ہے تو بھی غنیمت ہے، کر لی. اور اثر بھی کہتے ہیں، اثر بھی دہلوی. چھوڑو یار، لمبی بات ہو گئی. اوہو، تیری اردو شاعری بھری پڑی ہے. تیری نگاہ ناز سے، دونوں مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ میں ناز کی جو کیفیت ہے، جو حکمرانی ہے، جو جلوہ ہے آپ کا، ایک عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، آپ کی نگاہ اتنی مبارک ہے کہ عقل جو ہمیشہ جستجو میں رہتی ہے اسے بھی سکون آ گیا ہے، اور عشق جو ہمیشہ اضطراب میں رہتا ہے آپ نے اس عشق کا دامن بھی بھر دیا ہے، آپ کی نگاہ میں اتنا کمال۔ یہ پوری نظم ہی نہ پڑھ لیں ذوق و شوق، آئندہ انشاءاللہ پڑھیں۔ اے بھیا، ایک تو